بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو، اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ بس تمہیں بدعملی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے، اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ خدا کے خلاف جہالت کی باتیں کرتے رہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 168 سے لے کر 170 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے جواد پناہی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahara.tv.ir۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام نور رمضان سماعت فرمائیے گا۔ پھر اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینہ صحافت ہوگا۔ اس کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ یادوں کے جھروکے کے بعد خبروں کا دوسرا بلٹن پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قلوب کو منور فرمائیے گا۔ اس کے بعد پروگرام درخشاں ستارے ہوگا۔ پھر پروگرام ایرانی فن تعمیر پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد خبروں کا تیسرا بلٹن اور نشریات کا آخری پروگرام حالات حاضرہ پر مبنی انداز جہاں ہوگا۔ سامعین، کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران خطے میں امن کا ضامن ہے، ہمارا ایٹمی پروگرام بھی پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ ناروے کے وزیر اعظم سے ایرانی صدر کی ٹیلیفونی گفتگو۔ شام کے ساحلی علاقوں میں الجولانی حکومت کے سیکورٹی اہلکاروں اور مسلح افراد کے ہاتھوں عام شہریوں کا وسیع پیمانے پر قتل عام۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف کا ووٹر لسٹ میں بدنظمی کی معاملات پر بحث کرانے کا مطالبہ۔ اور آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا ٹائٹل ہندوستان نے نیوزی لینڈ کو شکست دے کر اپنے نام کر لیا۔ لیجیے اب خبروں کی تفصیل، ملاحظہ فرمائیے۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے کہا ہے کہ ایران نے کبھی جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کی، خطے میں بحران اور بدامنی کی حقیقی جڑ صہیونی حکومت ہے۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران دھونس و دھمکی کی زبان استعمال کرنے والے سے ہرگز مذاکرات نہیں کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزیشکیان نے ناروے کے وزیر اعظم جونس گاہر اسٹورے کے ساتھ ٹیلیفونک گفتگو کے دوران کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی کے فتوے کے مطابق ہم نے کبھی جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کی۔ اسی تناظر میں ایران کسی بھی قسم کی کشیدگی، بدامنی اور تنازع کو اپنے خطے اور دنیا کے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے۔ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر ڈاکٹر پزیشکیان نے ایران اور ناروے کے درمیان تمام شعبوں میں اچھے تعلقات کی نشاندہی کرتے ہوئے خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے ناروے کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کا محافظ رہا ہے اور حتی الامکان کسی بھی طرح کی جنگ یا تنازع کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے برعکس صہیونی حکومت خطے میں جنگ بھڑکاتی اور فلسطینی عوام کے خلاف جرائم اور نسل کشی میں ملوث ہے۔ اسرائیل خطے میں کشیدگی اور بحران کی اصلی جڑ ہے۔ ناروے کے وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ ان کا ملک خطے میں مسائل کے پرامن حل کا حامی ہے اور اس مقصد کے لیے ہر ممکن تعاون اور مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران کا جوہری توانائی پروگرام ہمیشہ مکمل طور پر پرامن رہا ہے۔ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر انہوں نے لکھا کہ ایران کا جوہری توانائی پروگرام ہمیشہ مکمل طور پر پرامن رہا ہے اور رہے گا۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ایران دباؤ یا دھمکیوں کے تحت مذاکرات نہیں کرے گا، خواہ اس کا موضوع کچھ بھی ہو۔ مذاکرات اور حکم چلانے میں بہت واضح فرق ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اس وقت ایران تین یورپی ممالک نیز علیحدہ طور پر روس اور چین کے ساتھ برابری اور باہمی احترام کے اصولوں کے تحت باہمی صلاح و مشورے کر رہا ہے۔ چین اور روس کی بحریہ کے جہاز شمالی بحر ہند میں مشترکہ دفاعی مشقوں کے لیے ایران کے سمندری حدود میں داخل ہو گئے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق چین اور روس کے بحری جنگی جہاز ایران کے ساتھ دفاعی مشقوں میں حصہ لینے کے لیے شمالی بحر ہند میں ایران کی سمندری حدود میں داخل ہو گئے ہیں۔ مشقوں میں حصہ لینے والے جہازوں میں روسی نیوی کے جنگی بحری جہاز اور لاجسٹک جہاز، جبکہ چینی بحریہ کے جنگی جہاز اور لاجسٹک جہاز شامل ہیں۔ ان مشقوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے ڈسٹرائر جماران الوند، بائندر جنگی جہاز، نیزا گناوا نائبند اور بہرگان، جبکہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے جہازوں میں شہید سیاد شیرازی، شہید روحی اور شہید محمودی جہاز شامل ہوں گے۔ ایران، روس اور چین کی مشترکہ بحری مشقیں سیکورٹی بیلٹ منگل سے شروع ہو رہی ہے۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے شام کے ساحلی علاقوں میں الجولانی کے عناصر کے ہاتھوں 973 عام شہریوں کے مارے جانے کی اطلاع دی ہے۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے پیر کے روز اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران الجولانی کے عناصر کے ہاتھوں 40 جرائم کے دوران 973 عام شہری مارے گئے ہیں۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ الویوں کا قتل عام، ان کے گھروں کی تباہی اور جلانے، نیز انہیں اجتماعی طور پر قتل کیے جانے کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور ان جرائم کو فوری طور پر روکا جانا چاہیے۔ شام میں تقریباً 1000 عام شہریوں کے قتل عام کا سلسلہ ایسے حالات میں جاری ہے کہ جب شام کی عبوری حکومت کے سربراہ ابو محمد الجولانی نے ساحلی صوبوں میں عام شہریوں کے قتل عام پر دعویٰ کیا ہے کہ جن لوگوں نے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے اور جن کے ہاتھ عام شہریوں کے خون سے رنگے ہیں، ہم انہیں ضرور سزا دیں گے۔ شام کے موجودہ حالات پر علاقائی اور عالمی سطح پر مختلف طرح کا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف بھیانک جرائم کے ساتھ ہی صہیونی حکومت کی شام اور عراق میں بھی ریشہ دوانیاں جاری ہیں۔ صہیونی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی کونسل کے سربراہ بواز بیسموٹ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل بشار اسد کے زوال کے بعد شام میں کوئی فوجی طاقت بننے نہیں دے گا اور دمشق کو مکمل طور پر اسرائیل کے ماتحت رہنا ہوگا اور تل ابیب بہت جلد عراق اور عراقی کردستان تک پہنچ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شام کو اردن کی طرح پوری طرح سے اسرائیل کے تابع اور فوجی طاقت سے آری رہنا ہوگا، کیونکہ شام عراق میں فرات کے علاقے تک رسائی کا پل شمار ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں صحنی اخبار ہارٹز نے شام میں حالیہ بدامنی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شام میں چونکہ علوی قبیلے کے لوگوں کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ ملک پوری طرح سے آشوب میں مبتلا ہو گیا ہے اور الجولانی کو عسکریت پسندوں کو قابو میں رکھنے میں کافی مسائل کا سامنا ہے۔ صحنی اخبار ماریو نے بھی لکھا ہے کہ حالات سے یہ لگتا ہے کہ شام کے علویوں کو تاریخ کے سب سے زیادہ سخت دور کا سامنا ہے، ان کی کسی بھی طرح سے کسی بھی طرح کی سیاسی یا فوجی حمایت نہیں ہو رہی ہے اور حالات سے عراق پر داعش کے تسلط کا دور یاد آ رہا ہے۔ صحنی اخبارات میں حالانکہ شام کے حالات پر تشویش ظاہر کی جا رہی ہے اور وہاں ممکنہ طور پر ایک خانہ جنگی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تاہم یہ یقینی ہے کہ ان حالات سے صحنی حکام کو کسی بھی طرح کی تشویش لاحق نہیں ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ اسرائیلی حکام کا خیال ہے کہ شام کے ابتر حالات ان کے مفادات کے لیے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔ صحنی منصوبہ خانہ جنگی کے ذریعے شام کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنا ہے تاکہ شام کے ایک جنوبی علاقے پر صحنی قبضہ ہو جائے۔ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں شہدائے غزہ کی تعداد بڑھ کر 48,458 ہو گئی ہے۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 5 شہیدوں کے جنازے اسپتالوں میں لائے گئے۔ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں اس طرح مزید 37 فلسطینی سینی حکومت کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ نئے جنازے لائے جانے کے بعد 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں شہید ہونے والوں کی تعداد 48,458 اور زخمیوں کی تعداد 111,897 ہو گئی ہے۔ انصار اللہ یمن کے سربراہ نے شام میں تکفیریوں کے جرائم کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ان جرائم کے سدباب کا مطالبہ کیا ہے۔ عبد المالک بدر الدین الحوثی نے اپنے ایک خطاب میں کہا کہ شام میں تکفیریوں کے جرائم مذموم ہیں اور سب کو ان کی مذمت کرنی چاہیے اور ہر صاحب ضمیر کو ان جرائم کے سدباب کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شام میں تکفیریوں کے جرائم میں وہ لوگ بھی شریک ہیں جو ان کی سیاسی و مالی مدد کر رہے ہیں اور ان جرائم کا انجام تکفیریوں اور ان کے حامیوں کو بھگتنا ہوگا۔ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے کہا کہ شام میں تکفیریوں کے جرائم امریکہ اور اسرائیل کی سازش کا حصہ اور یہ تکفیری اسلام کی شبیہ بگاڑنے کے صہیونی امریکی پروجیکٹ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تکفیریوں نے شام پر قبضے کے بعد ایک گولی بھی صہیونیوں کے خلاف نہیں چلائی ہے۔ عبد المالک الحوثی نے کہا کہ شام کے موجودہ حالات بے حد ہولناک ہیں اور ان جرائم پر خاموشی دینی اور انسانی ذمہ داریوں کے منافی ہے۔ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں پر جاری صہیونی جارحیت پر تحریک استقامت نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب حماس نے غزہ میں بجلی کی سپلائی منقطع کرنے کے اسرائیلی اقدام کی سخت مذمت کی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے مغربی کنارے کے شہر الخلیل کے راس الجورہ علاقے کو اپنی وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا ہے، جس کے بعد شہر نابلس میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں اور نابلس کے قدیمی علاقے میں فلسطینی مجاہدین نے استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے صہیونی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ادھر صہیونی فوجیوں نے غرب اردن میں یامون، جنین اور قلقلیہ پر بھی حملہ کیا اور ان علاقوں میں بھی فلسطینیوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ دوسری جانب الاقصی بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ فلسطینی مجاہدین کی جانب سے نابلس پر صہیونی جارحیت کا جواب دیا جا رہا ہے اور صہیونی فوجیوں کو جوابی حملوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ القدس بریگیڈ نے بھی تاکید کی ہے کہ مختلف علاقوں میں صہیونی فوجیوں اور استقامتی گروہوں میں ہونے والی جھڑپوں میں القدس بریگیڈ کے جوان بھی صہیونی جارحیت کا ڈٹ کر جواب دے رہے ہیں اور صہیونی فوجیوں کو خاصا نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ دریاسنا تحریک حماس کے ترجمان حازم قاسم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ کی بجلی منقطع کیا جانا اس علاقے کے عوام کی جاری نسل کشی کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت نے جارحیت کے آغاز سے ہی غزہ کی بجلی منقطع کر رکھی ہے اور صہیونی حکومت اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کر کے نسل کشی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس پارٹی نے پارلیمنٹ میں بجٹ سیشن کے دوران ووٹر لسٹ کا معاملہ اٹھاتے ہوئے اس پر بحث کا مطالبہ کیا ہے۔ حزب اختلاف کے رہنما راہل گاندھی نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ووٹر لسٹ معاملے پر بحث کرائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ ووٹر لسٹ حکومت کی جانب سے تیار نہیں ہوتی، لیکن اگر حزب اختلاف اس پر بحث چاہتی ہے تو اسے اجازت ملنی چاہیے۔ دراصل اس سے قبل اسپیکر اوم برلا نے کہا تھا کہ ووٹر لسٹ حکومت نہیں بناتی تو ایسے معاملات یہاں کیوں اٹھائے جا رہے ہیں۔ ان کا جواب دیتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ ہمیں بھی معلوم ہے، تاہم اس وقت پورے ملک میں ووٹر لسٹ پر سوال اٹھ رہے ہیں، خاص طور پر ان ریاستوں میں شکایتیں بہت زیادہ ہیں جہاں حزب اختلاف کی جماعتوں کی حکومت ہے، اس لیے پورا حزب اختلاف یہ چاہتا ہے کہ ووٹر لسٹ پر بحث ہو۔ واضح رہے کہ ہندوستان میں ووٹر لسٹ کا معاملہ حزب اختلاف کئی مہینوں سے اٹھا رہی ہے۔ حزب اختلاف کا الزام ہے کہ الیکشن کمیشن اور بی جے پی مل کر ووٹر لسٹ میں کچھ ووٹروں کے نام ہٹا اور کچھ کے شامل کر رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ مہاراشٹرا میں عین وقت پر بڑی تعداد میں ووٹروں کا نام فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلی فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ ہندوستان کی حکومت کو جموں کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کرنا ہوگا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق نیشنل کانفرنس کے سربراہ فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ ہندوستان کی حکومت کو ریاست جموں کشمیر کا درجہ بحال کرنا ہوگا۔ ہندوستان کی حکومت کو وعدہ یاد دلاتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا کہ حکومت ہندوستان کو اپنے اس وعدے کی پابندی کرنا ہوگی جو پارلیمنٹ سے کیا گیا تھا جب وہ خود اس کے ممبر تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا میڈیا خوفزدہ ہے، اس لیے اب سچ نہیں بول سکتا، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو رابطہ کرتے ہیں۔ ہندوستانی محکمہ انٹیلیجنس ہر وقت ہندوستان کے میڈیا پر نظریں لگائے رکھتا ہے اور وہ میڈیا کو بتاتا ہے کہ کیا دکھانا ہے اور کیا نہیں دکھانا۔ واضح رہے کہ ہندوستان کی بی جے پی حکومت نے جموں کشمیر کا ریاستی درجہ ختم کر دیا تھا، جس کے بعد سے اس علاقے میں ریاست کا درجہ بحال کرانے کی کوششوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان کی کرکٹ ٹیم نے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کا خطاب جیت لیا۔ نیوزی لینڈ کو 4 وکٹ سے بآسانی شکست دے کر ہندوستان تیسری مرتبہ ٹرافی کا حقدار بنا۔ دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ہندوستان کو جیت کے لیے 252 رن کا ہدف دیا، جسے ہندوستان نے 49ویں اوور میں 6 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے دیے گئے ہدف کے تعاقب میں ہندوستان کی ٹیم نے شاندار آغاز کیا اور پہلے وکٹ کی شراکت میں 105 رن بنائے۔ کپتان روہت شرما نے شاندار بلے بازی کی اور 76 رن بنائے، اور پھر بعد کے بلے بازوں نے ٹیم کو فتح دلانے میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ واضح رہے کہ ہندوستان نے 12 سال بعد ایک بار پھر چیمپئن ٹرافی کا ٹائٹل جیتا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین اختر. اور سامعین، پروگرام گرد و پیش میں اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا. سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ روز بھی ہم نے شام کے حالات پر گفتگو کی تھی، اور شام کے بگڑتے حالات خطے میں ان دہشت گرد قوتوں کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے عراق میں داعش اور شام میں مختلف ناموں سے سرگرم عمل رہے، اور انہوں نے پورے علاقے کے امن و سکون و چین کو برباد کر کے رکھ دیا. اور اس دہشت گردی نے جہاں عراق کے عوام کے لیے مسائل پیدا کیے، اور ہم نے اس زمانے میں بھی دیکھا کہ دہشت گردوں کا اپنا ہدف ہوتا ہے، اور وہ شیعہ سنی سے ہٹ کر صرف اور صرف اپنے دہشت گرد عزائم کو، اور خاص طور پر جو تکفیری عناصر ہیں، وہ اپنے نظریات اور اپنی آئیڈیالوجی پر عمل کرتے ہوئے دہشت گردی کو عام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بشار اسد کی حکومت کے بعد شام میں ایک ایسا سیٹ اپ برسر اقتدار آیا کہ جو گزشتہ ایک دو دہائیوں میں خود شام میں دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث رہا، اور اس کی جڑیں عراق میں داعش اور اسی طریقے سے دوسرے دہشت گرد گروہوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں، حتیٰ کہ القاعدہ دہشت گرد گروہ جو تھا اس کے عناصر بھی ان گروہوں میں جو ہے وہ شامل تھے. بہرحال، شام ہو یا دوسرے کوئی ملک جہاں پر دہشت گردوں نے بربریت کا مظاہرہ کیا، اس کو ہمیشہ جو ہے کنڈم کیا جائے گا. لیکن اب جو حالات اس وقت شام میں رونما ہو رہے ہیں، وہ ایک نئے انداز میں پیش آ رہے ہیں کہ بشار اسد کی حکومت کے بعد جولانی نام کا فرد، کہ جو اس وقت بھی اقوام متحدہ سمیت بہت سے ملکوں کی دہشت گردوں کی فہرست کے اندر اس کا نام ہے، اور اس کے سر کی قیمت بھی جو ہے ملینوں ڈالر میں جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، لیکن ایک حکومت کا سربراہ بن کر آج وہ حمایتیں سمیٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن تعصب اور تکفیری نظریات سے بھرے ہوئے ان کے الفاظ اس بات کا آئینہ دار ہیں کہ شام کے عوام پر ایک ایسا گروہ مسلط ہو گیا ہے کہ جس کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی غلام عباس حیدری، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں.
بہت شکریہ
ڈاکٹر غلام عباس حیدری صاحب. میں نے ایک مختصر سا جائزہ پیش کیا، اور گزشتہ روز بھی ہم نے سامعین کے سامنے شام کے حالات کو جو ہے وہ بیان کیا تھا. بہت بھیانک خبریں آ رہی ہیں، کیا تازہ ترین صورتحال ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین اختر، میں آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. دیکھیں، شام کی صورتحال انتہائی گھمبیر ہے اور تشویشناک ہے، اور وہاں پہ جو ہے اس وقت ماہ مبارک رمضان میں خون کی ندیاں جو ہے وہ بہائی جا رہی ہیں، اور الجولانی جو کہ بہت بڑا خود دہشت گرد تھا اور امریکہ نے اسے دہشت گرد قرار دیا تھا، اقوام متحدہ نے اس کی تائید کی تھی، اور دہشت گردوں کی فہرست میں ان کا نام بھی شامل تھا، لیکن ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اسے اس وقت شام پر مسلط کیا گیا ہے. اور الجولانی نے جس طریقے سے اس وقت وہاں قتل عام کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور وہ بھی ایک مخصوص گروہ کے خلاف، یعنی علویوں کے خلاف ساحلی علاقوں میں، اس کی نظیر نہیں ملتی. جس طریقے سے وہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے، جس طریقے سے وہاں لاشیں جلائی جا رہی ہیں، جس طریقے سے وہاں جو ہے انسانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. داعش نے جس طریقے سے ظلم کیا تھا عراق میں، شام میں، اسی طریقے سے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہاں پہ داعش کے جو دہشت گرد ہے، جو بچے کچھ عناصر ہے جو تحریر شام کی شکل میں اس وقت سامنے آئے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ دہشت گردی کا بازار گرم کر رکھا ہے. لیکن اس سے بھی تشویشناک بات ہے حسین تخوی، یہ ہے کہ تمام انسانی جو دعوے کرنے والے ہیں انسانی حقوق کے وہ خاموش ہیں، حتیٰ اقوام متحدہ، سلامتی کونسل، یورپی ممالک، عرب ممالک اور اس طرح جو ہے امریکہ، یہ سب جو ہے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں اور گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران 970 سے زائد جو ہے افراد کو وہاں جو ہے ذبح کیا گیا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر وہاں جو ہے اس وقت وہ ظلم و ستم کا بازار جو ہے انہوں نے گرم کیا ہے، ظلم و ستم جو ہے وہ جاری ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ بات کہ بشار اسد کے جانے کے بعد سب سے پہلے جو عرب ممالک اور یورپی ممالک، انہوں نے یہ کہا تھا کہ الجولانی جو ہے وہ وہاں پہ بغیر کسی امتیاز کے جو ہے وہ حکومت بنائیں گے اور ایک قومی حکومت تشکیل دیں گے۔ اسی بیس پہ وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ بشار اسد کے جانے کے بعد ایک گولی بھی نہیں چلی، حتیٰ کہ کوئی خون نہیں بہا، اور وہاں پہ جو ہے الجولانی نے اپنے پنجے گاڑ دیے۔ بلکہ الجولانی کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، سازش کے تحت امریکہ، یورپی ممالک، عرب ممالک نے آگے کیا اور اسے جو ہے حمایت حاصل رہی ان ممالک کی۔ اور اس وقت بھی جو ہے وہاں پہ جو قتل عام ہو رہا ہے وہ بھی جو ہے سیہونی اور امریکی حمایت سے قتل عام ہو رہا ہے، اور عربوں نے جو ہے وہاں پہ خاموشی اختیار کی ہے، عالمی اداروں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ لیکن ان اس سب قسم کی جو صورتحال وہاں شام میں بنی ہے، آپ یہ دیکھیں جو الجولانی جو اپنے آپ کو جو ہے عالم اسلام کا ایک ہیرو قرار دے رہا ہے، اس نے غاصب سیہونی حکومت کے خلاف ایک الفاظ بھی نہیں کہے، اور غاصب سیہونی حکومت جس طریقے سے شام کے مختلف علاقوں، حتیٰ دمشق پر جو ہے وہ حملے کر رہا ہے اور آہستہ آہستہ شام پر جو ہے وہ قبضہ کر رہا ہے، کئی علاقے جو ہے بشار اسد کے جانے کے بعد گزشتہ تقریباً 3 مہینوں کے دوران جو ہے اس پہ غاصب سیہونی حکومت وہ قابض ہو گئی ہے، لیکن الجولانی نے، اس کے حامیوں نے، اس کے گماشتوں نے آج تک جو ہے غاصب سیہونی حکومت کے خلاف جو ہے کوئی بھی جو ہے بیان نہیں دیا ہے۔ وہ غاصب سیہونی حکومت کے خلاف اسلحہ اٹھانے کی بات تو دور کی بات ہے، ایک بیان بھی انہوں نے نہیں دیا ہے۔ تو اس سے جو ہے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ایک سیہونی سازش کے تحت جو ہے بشار اسد کی حکومت گرائی گئی اور سیہونیوں کو وہاں مسلط کیا گیا۔ اور آپ دیکھیں جس طریقے سے پیش قدمی کر رہی ہے غاصب سیہونی حکومت، اور جس طریقے سے جو ہے اس نے حصار کشی کی ہے، اور جس طریقے سے وہاں پہ استقامتی جو محاذ کے جانباز تھے ان کے خلاف انہوں نے کارروائی کی ہے، اور جس طریقے سے جو ہے اس وقت غزہ کی، کل آپ نے دیکھا کہ بھئی رمضان کے مہینے میں بجلی بھی منقطع کر دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ الجولانی اور اس کے حامیوں کی جانب سے ایک لفظ بھی جو ہے وہ، چلے آپ غاصب سیہونی حکومت کے خلاف بات نہیں کرتے، کم سے کم مظلوم فلسطینیوں کے، غزہ کے مظلوم عوام کے حوالے سے جو ہے آپ بات کریں، ان کی حمایت میں آپ بات کریں، لیکن اس سے جو ہے اب یہ سب پر واضح ہو چکا ہے کہ الجولانی جو ہے وہ ایک مورا ہے سیہونیوں کا، اور اسے اسی لیے یہاں پہ لایا گیا ہے تاکہ وہاں پہ جو ہے استقامتی محاذ کا صفایا کیا جائے اور وہاں پہ جو ہے خون کی ندیاں بہائی جائیں تاکہ لوگ خوف کے عالم میں رہیں، اور وہ جو ہے غاصب سیہونی حکومت کے خلاف کوئی اقدام نہ کریں، ان کے خلاف جو ہے کوئی کارروائی نہ کریں اور استقامتی محاذ سے جو ہے وہ دور ہٹ جائیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ الجولانی کی جو دہشت گردانہ خو ہے، اس کے باوجود جو ہے شامی عوام جو ہے اس کے خلاف کھڑے ہوئے، اور جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ تشدد کا بازار گرم کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ہتھیار نہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنے موقع پر قائم ہیں، اور غاصب سیہونی حکومت کے خلاف اب بھی جو ہے ان کا موقف یہی ہے، اور الجولانی کے خلاف جس طریقے سے وہ سڑکوں پر نکلے، اور جس طریقے سے انہوں نے مظاہرے کیے، اور جس طریقے سے انہوں نے عالمی اداروں سے اپیلیں کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں سے بھی کوئی بھی مثبت جواب جو ہے اس وقت شام کے مظلوم عوام کے لیے نہیں آ رہا ہے، اور شام کے عوام پیسے جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر آپ وہ تصویریں دیکھیں تو انسان جو ہے کافی جو ہے اس سے پریشان ہو جاتا ہے کہ اس قسم کی صورتحال، وہ بھی 2025 میں، جو کہ عالمی سطح پر جو ہے سب جو ہے وہ انسانیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، انسانی حقوق کا علمبردار بنے ہوئے ہیں، لیکن جس طریقے سے وہاں پہ اس وقت قتل عام شروع ہو چکا ہے، اس پر جو ہے ہر طرف سے جو ہے خاموشی ہے اور کوئی بھی جو ہے آواز نہیں اٹھا رہا ہے۔
حیدری صاحب، ابھی تازہ یہ خبر آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جو ہے نا اجلاس طلب کیا ہے۔ آیا پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ جتنے بھی انسانی حقوق کے مثلا دائرے میں سلامتی کونسل نے اجلاس منعقد کی، ہم نے دیکھا کہ اس کا نتیجہ تو ابھی تک کوئی برآمد نہیں ہوا. آیا شام میں جو یہ حالات رونما ہو رہے ہیں اور اقوام متحدہ، سلامتی کونسل اور دنیا کی جو بڑی طاقتیں، یورپی ممالک انسانی حقوق کا دم بھرتی ہیں، کیا سب کو سانپ سونک گیا ہے یا یہ کہ اس اجلاس سے کچھ نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے؟
دیکھیں حسین تقوی، آپ ایک دہشت گرد کو جس کا نام جو ہے دہشت گردوں کی فہرست میں ہے اور اس کی سر کی قیمت لگی ہوئی ہے، آپ اسے ایک ملک کا حکمران بناتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ڈرامائی خاموشی ہوتی ہے ہر طرف سے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا جو ہے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے؟ اور پھر آپ کس طریقے سے جو ہے وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ آ کر جولانی کے خلاف یا اس دہشت گرد گروہ تحریر الشام کے خلاف جو ہے کوئی کاروائی کریں گے، جبکہ ان کے آقا جو ہے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ اور سیونی حکومت کی اسے حمایت حاصل ہے اور اسے تو لایا اسی لیے گیا ہے. آپ دیکھیں یکے بعد دیگرے کئی واقعات جو ہے شام میں رونما ہوئے اور انن فانن جو ہے وہاں پہ بشار اسد کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور الجولانی جو ہے وہ برسر اقدار آیا، اور آپ نے دیکھا کہ ترکیہ جو وہاں پہ موجود ہے اس نے بھی اس کی حمایت کی ہے، سعودی عرب نے بھی اس کی حمایت کی ہے، متحدہ امارات نے بھی اس کی حمایت کی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ہے امریکہ اور غاصب سیونی حکومت نے بھی اس کی حمایت کی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ آج تک غاصب سیونی حکومت نے استقامتی محاذ کی حمایت نہیں کی ہے بلکہ اس خلاف نبرد آزما ہے، لیکن الجولانی کی سب نے حمایت کی ہے. تو آپ اس اندازہ لگائیں کہ بھائی یہ وہ عالمی مورہ ہے جسے جو ہے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، سازش کے تحت وہاں لایا گیا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ الجولانی سے وہ کام لینا چاہ رہے ہیں جو آج تک غاصب سیونی حکومت جو ہے وہ نہیں کر سکی ہے، اور غاصب سیونی حکومت اپنے منصوبے میں ناکام رہی ہے. اب ان کی یہ کوشش ہے کہ اس طریقے سے الجولانی کے ذریعے جو ہے غاصب سیونی حکومت کو ان کے اہداف و مقاصد تک پہنچایا جا سکے. جی
بہت بہت شکریہ غلام عباس حیدری صاحب اس گفتگو کے لیے، اور جیسا کہ آپ نے ابھی اپنی گفتگو کے آخری حصے میں کہا کہ یہ ایک مہرہ ہے، اور جب داعش دہشت گرد گروہ سرگرم تھا دہشت گردانہ سرگرمیوں میں، تو یہ بھی اطلاعات آ رہی تھیں کہ تل ابیب میں ایک ہاسپٹل ہے کہ جس میں داعش دہشت گردوں کا باقاعدہ جو ہے وہ علاج کیا جاتا تھا اور زخمیوں کو وہاں لے جایا جاتا تھا، اور خود امریکی عہدیداران اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ داعش کو بنانے میں امریکہ کا کیا کردار ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ڈھکی چھپے نہیں ہیں، لیکن میڈیا وار نے بہت سے حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ وہ حقائق ہیں کہ جو کبھی مسخ نہیں کیے جائیں گے، اور غاصب صہیونی حکومت کبھی بھی اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوگا. سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. ہماری یہ نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہے. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. ویب سائٹ میں ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں، اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. ماہ رمضان المبارک کی 9 تاریخ ہے. ماہ مبارک اپنی ساعتیں، برکتیں، رحمتوں کے ساتھ موجود ہے. اللہ تعالیٰ ان فیوزات سے ہمیں بہرمند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے.
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا، نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے، نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے، چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کرسیِ عرش لیے غار کے اندر اترا، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، طائر دل اسی دیوار کے اوپر اترا، رحمتیں آئیں گی سورنگ چھڑکنے کے لیے، رحمتیں آئیں گی سورنگ چھڑکنے کے لیے، میری توبہ کا جو چہرہ سر محشر اترا، اس کے قدموں سے تصور بھی ہوا دور، اگر اس کے قدموں سے تصور بھی ہوا دور، اگر یوں لگا تخت سے جس طرح مظفر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ماہ رمضان کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام نور رمضان۔
رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان، اللہ تیرا ہے احسان روز نماز اور قرآن، ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان علم و ادب سکھلائیں گے دین خدا پھیلائیں گے مسجد میں بھی جائیں گے ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان
عزیز سامعین ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام نور رمضان لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات اور نورانیت میں اضافے کا باعث بنے گا
رمضان مرحبا 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 رمضان مرحبا
ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا
رمضان مرحبا رمضان مرحبا
سامعین روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر بن عبداللہ انصاری سے فرمایا اے جابر یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جو شخص بھی اس مہینے میں روزے رکھے اس کے روزے کو اور جو بھی عبادت بجا لائے رات کے کچھ حصے میں اور اپنے پیٹ اور شہوت کو حرام چیزوں سے دور رکھے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے تو ایسا شخص گناہوں سے ایسے ہی دور ہو جائے گا جیسے ماہ مبارک رمضان کے خاتمے پر اس سے نکل جائے جابر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ حدیث جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے کتنی بہترین ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا اے جابر کتنا سخت ہے ان شرائط پر عمل کرنا جنہیں ہم نے بیان کیا ہے
استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه
حقیقت یہ ہے کہ گناہ انسان کو کمال رشد و ہدایت اور سعادت سے دور کر دیتا ہے اور اسے قعر مذلت میں ڈال دیتا ہے بہت سے مسلمان اور خداوند عالم کے نیک بندے عام طور پر گناہان کبیرہ سے خود کو دور رکھتے ہیں لیکن چونکہ معصوم نہیں ہے لہٰذا کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے گناہوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں اور چونکہ ان گناہوں کو معمولی تصور کرتے ہیں لہٰذا اس کے ترک کرنے پر عزم راسخ نہیں رکھتے حالانکہ ان گناہوں کو مسلسل انجام دینا اور توبہ پشیمانی سے کام نہ لینا گناہوں پر اصرار شمار ہوتا ہے فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام ضمیروں کو جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے والی ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں چھوٹے گناہ بڑے گناہوں کا موجب بنتے ہیں اگر کوئی شخص چھوٹا گناہ کرے اور خداوند عالم سے خوف زدہ نہ ہو تو وہ بڑا گناہ انجام دیتے وقت بھی خدا سے نہیں ڈرے گا یعنی اگر کوئی گناہ صغیرہ انجام دے اور اسے معمولی اور ہلکا شمار کرے تو یہی جسارت گناہوں کے اصرار اور مسلسل انجام دینے کا باعث بنے گی اور یہی چیز سبب بنے گی کہ پروردگار عالم اس کے گناہ کو بڑا شمار کرے اسی طرح سے اگر کوئی ایسا شخص گناہ گار ہو جس پر عوام نے اعتماد کیا ہے اور اس کی پیروی کرتے ہیں اور ظاہری طور پر وہ معمولی سا گناہ انجام دے اور لوگ اس سے باخبر ہو جائیں اور وہ شخص اس گناہ کو معمولی تصور کرے تو ایسے حالات میں یہ چھوٹا گناہ پروردگار عالم کے نزدیک بڑا گناہ شمار ہوگا لہذا لازم ہے کہ ہر طرح کے گناہ انجام دینے سے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا پرہیز کرے تاکہ اس مقدس مہینے میں
حقیقی روزے تک پہنچ سکے۔
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔
عزیز سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کے آداب و مسائل کے بارے میں کچھ احکامات آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اور مناسب وہ بہتر ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ اسلامی فقہ کے مطابق زبان سے ہونٹوں کو تر کرنے کی وجہ سے روزہ باطل نہیں ہوتا، اسی طرح سے اگر تھوک حلق میں چلا جائے تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا، اسی طرح سے اگر کوئی کھانا چکھ رہا ہے اور کوئی چیز حلق میں نہیں جا رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر انسان روزہ دار پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے غرارہ کر رہا ہے اور پانی حلق سے نیچے نہیں جا رہا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے، اور پانی سے غرارہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر پانی حلق میں چلا جائے تو روزہ باطل ہو جائے گا، لہذا ضروری ہے کہ افطار کر لے۔ کبھی کبھی ایسا مسئلہ بھی پیش آتا ہے کہ سحری کرنے کے بعد بعض کھانوں کی بو وغیرہ منہ میں باقی رہتی ہے، پس اگر پانی سے کلی وغیرہ کرنے کے بعد بھی اس کی خوشبو باقی رہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر انسان کو سحری کھاتے ہوئے یہ معلوم ہو جائے کہ اذان صبح ہو گئی ہے تو ضروری ہے کہ لقمے کو منہ سے باہر نکالے، لیکن اگر جان بوجھ کر کھا لیا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا۔ آئندہ پروگرام میں ہم اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی روزہ دار شخص بھول کر کوئی چیز کھا لے تو کسی دوسرے شخص پر واجب نہیں ہے کہ اس کو متوجہ کرے، لیکن احتیاط واجب کی بنا پر بہتر ہے کہ اگر اس سے ایسا عمل عمومی جگہ پر ہوا ہے تو اس کو یاد دہانی کرائے تاکہ اسے یاد آ جائے کہ روزے سے ہے، اور اگر جو چیز کھایا ہے اسے منہ سے باہر نکال دیا ہے تو اپنے روزے کو مکمل کرے۔
اے خدا کے مہمان روزہ دارو، جان لو کہ ہونٹوں کو خشک ہونے سے بچانے کے لیے ان پر کوئی کریم وغیرہ لگانے میں اگر منہ کے پانی سے مخلوط نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں خوشبودار شیمپو اور معطر کریم لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ کام روزے کو باطل بھی نہیں کرتا ہے۔ روزے دار کے لیے عطر لگانا مستحب ہے، لیکن خوشبودار پودوں کے سونگھنے میں نقصان ہے۔ اس کے علاوہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان میں معدے کی خرابی کی وجہ سے کوئی چیز اس کے منہ میں آ جاتی ہے، اگر روزہ دار نے اسے سہون نگل لیا ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن اگر جان بوجھ کر نگل گیا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر روزہ دار انسان کو جی متلانے کی وجہ سے اچانک الٹی ہو جائے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، لیکن اگر جان بوجھ کر قے کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا۔
سامعین، اگر انسان اپنے وجود کا بغور مطالعہ کرے اور اس پر دقت نظر کرے تو درک کر لیتا ہے کہ کوئی بھی چیز خود اس کی وجہ سے نہیں ہے، اور ایک دن اپنی زندگی کو کہ جو اس کے قبضے میں ہے ہاتھوں سے گنوا بیٹھے گا۔ بس جب کوئی شخص اپنی زندگی اور وجود کا مالک نہیں ہے تو پھر وہ کس طرح سے اپنے بدن اور اموال کا مالک ہوگا، اور خود کو صاحب فرزند، شریک حیات اور اموال کا مالک قرار دے گا۔ ایسا شخص در حقیقت فقیر ہے، ایسا فقر کہ جو کسی بھی طرح کے مال و دولت سے محف نہیں ہو سکتا سوائے خداوند عالم کے قرب کی دولت سے، وہ کہ جو غنی اور بے نیاز مطلق ہے۔ دعا کے آداب میں سے ایک یہی وجود فقر و ذلت ہے اس خالق کائنات کے سامنے کے جو نہ صرف کائنات و ہستی کا مالک و مختار ہے بلکہ تمام عالمین کا مالک و مختار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم سورہ فاطر کی 15ویں آیت میں فرمایا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ انسانو، تم سب اللہ تعالی کی بارگاہ کے فقیر ہو، اور اللہ تعالی صاحب دولت اور قابل حمد و ثنا ہے۔
ربنا 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 یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلب
ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي ويا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
دعائے ابو حمزہ شمالی نہایت ہی مشہور و معروف دعا ہے جس کی ماہ مبارک رمضان میں پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور اس دعا میں یہ بات باقاعدہ طور پر درک اور محسوس کی جا سکتی ہے۔ اس دعا کو پڑھنے والا اپنے کو خدا کا بندہ اور بندہ فقیر تصور کرتا ہے اور ایسے منبع عظیم اور رحمت و مغفرت کے سامنے سر تعظیم خم کرتا ہے اور اسی سے راز و مناجات کرتا ہے۔ آئیے اس دعا کے کچھ کلمات کو مل کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدایا، میں نے تیرے ہی ذریعے تجھے پہچانا، تو نے اپنی طرف میری رہنمائی کی اور مجھے اپنی طرف بلایا ہے، اور اگر تو مجھے نہ بلاتا تو میں سمجھ ہی نہ سکتا کہ تو کون ہے۔ حمد و ثنا ہے اس خدا کے لیے جسے پکارتا ہوں تو جواب دیتا ہے، اگرچہ جب وہ مجھے پکارے تو میں سستی کرتا ہوں۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس سے مانگتا ہوں تو مجھے عطا کرتا ہے، اگرچہ وہ مجھ سے قرض کا طالب ہو تو کنجوسی کرتا ہوں۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جب چاہوں اسے اپنی حاجت کے لیے پکارتا ہوں اور جب چاہوں تنہائی میں بغیر کسی سفارشی کے اس سے راز و نیاز کرتا ہوں تو وہ میری حاجت پوری کرتا ہے۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس کے سوا میں کسی کو نہیں پکارتا، اور اگر اس کے غیر سے دعا کروں تو وہ میری دعا قبول نہیں کرے گا۔ حمد و ثنا ہے اس اللہ کے لیے جس کے غیر سے میں امید نہیں رکھتا، اور اگر امید رکھوں بھی تو وہ میری امید پوری نہ کرے گا۔ حمد و ستائش ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنی سپردگی میں لے کر مجھے عزت دی اور مجھے لوگوں کے سپرد نہ کیا کہ مجھے ذلیل کرتے۔ حمد و ستائش ہے اس اللہ کے لیے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اگرچہ وہ مجھ سے بے نیاز ہے۔ حمد و تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو مجھ سے اتنی نرمی کرتا ہے جیسے میں نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ پس میرا رب میرے نزدیک ہر شے سے زیادہ قابل تعریف ہے، اور وہ میری حمد کا زیادہ حقدار ہے۔
اے معبود، میں اپنے مقاصد کی راہیں تیری طرف کھلی ہوئی پاتا ہوں، اور امیدوں کے چشمے تیرے ہاں بھرے پڑے ہیں ہر امیدوار کے لیے۔ تیرے فضل سے مدد چاہنا آزاد و روا ہے، اور فریاد کرنے والوں کی دعاؤں کے لیے تیرے دروازے کھلے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ تو امیدوار کی جائے قبولیت ہے، تو مصیبت زدوں کے لیے فریاد رسی کی جگہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تیری سخاوت کی پناہ لینا اور تیرے فیصلے پر راضی رہنا کنجوسوں کی روک ٹوک سے بچنے اور خود غرض مالداروں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے۔ نیز یہ کہ تیری طرف آنے والے کی منزل قریب ہے، اور تو اپنی مخلوق سے اوجھل نہیں ہے، مگر ان کے برے اعمال نے ہی انہیں تجھ سے دور کر رکھا ہے۔ میں اپنی طلب لے کر تیری بارگاہ میں آیا اور اپنی حاجت کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہوا ہوں۔ میری فریاد تیرے حضور میں ہے، میری دعا کا وسیلہ تیری ہی ذات ہے، جبکہ میں اس کا حقدار نہیں کہ تو میری سنے، اور نہ اس قابل ہوں کہ تو مجھے معاف کرے۔ البتہ مجھے تیرے کرم پر بھروسہ اور تیرے سچے وعدے پر اعتماد ہے۔ تیری توحید پر ایمان میری پکی سچی پناہ ہے، اور تیرے بارے میں مجھے اپنی معرفت پر یقین ہے۔ تیرے سوا میرا کوئی پالنے والا نہیں، اور تو ہی صرف یگانا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔
اے معبود، یہ تیرا فرمان ہے اور تیرا کہنا درست اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اور اے میرے سردار، یہ بات تیری شان سے بعید ہے کہ تو مانگنے کا حکم دے تو عطا نہ فرمائے۔ تو اپنی مملکت کے باشندوں کو بہت بہت عطا کرنے والا ہے، اور اپنی مہربانی اور نرمی سے ان کی طرف متوجہ ہے۔ اے پروردگار، یہ ہے اس شخص کا مقام جس نے تیری پناہ لی، تیرے سائے کرم میں آیا اور تیرے ہی احسان اور نعمت کا خواہاں ہوا ہے، اور تو ایسا سخی ہے کہ تیرا دامن عفو تنگ نہیں ہوتا، تیرے فضل میں کمی نہیں آتی اور تیری رحمت میں کمی نہیں پڑتی۔ ہم نے اعتماد کیا ہے تجھ پر، تیری دیرینہ درگزر عظیم تر فضل و کرم اور تیری کشادہ تر رحمت کے ساتھ۔